بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفحة نمبر 56، مضمون نمبر 3، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حق اور محفوظ کتاب ہے نقل و عقل کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک و رازق ہیں، اس کے سوا کوئی خالق و مالک و رازق نہیں ہے. مخلوقات دو قسم کی ہیں، اول انسان، دوم انسان کے سوا ساری مخلوقات. انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے سوا ساری مخلوقات کا کیا فائدہ ہے؟ انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اپنے خالق و مالک و رازق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا. قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ترجمہ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں. سورہ الزاریات آیت نمبر 56. یعنی جن اور انس کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا ہے، عقائد میں بھی اور اعمال و عبادات میں بھی. دوم، انسان کے سوا ساری مخلوقات آسمانی ہوں، جیسے سورج، چاند، ستارے، بادل اور بارش وغیرہ، یا زمینی مخلوقات ہوں، حیوانات میں سے گائے، بکری، گدھا، کتا، بلی، بھینس، اونٹ، دمبا، بکرا، گھوڑا، خچر، مرغا، مرغی، بطخ، پرندے، ہرن اور گوشت وغیرہ ہوں، یا فصلیں جیسے گندم، جوار، دالیں، مونگ، ماش، پھل جیسے آم، امرود، مالٹا، آڑو، توت، انگور، کھجور، انار، خربوزہ، تربوز، کیلا، جاپانی پھل، سبزیاں جیسے ٹماٹر، بھنڈی، توری، کدو، گوبھی، مرچ وغیرہ وغیرہ ہوں، یا مائعات میں سے پانی، چائے وغیرہ، مختلف قسم کے مشروبات، یا جمادات جیسے پہاڑ وغیرہ، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے مقرر کی ہیں. قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. سورہ جاسیہ آیت نمبر 13. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان ہمارے لیے چھت بنایا ہے، روشنی کے لیے سورج، تاریخ کے لیے چاند، زینت و رہنمائی کے لیے اور شیطان کو مارنے کے لیے ستارے. زمینی مخلوقات جتنی ہیں، حیوانات ہوں یا فصلیں، مائعات ہوں یا جمادات وغیرہ، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ساری کی ساری ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور ہم ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہماری مختلف قسم کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے اسی آسمانی مخلوقات اور زمینی مخلوقات سے پوری کرائی ہیں اور ہماری خدمت میں لگائی ہیں. نوٹ، جب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں لایا ہے، ہم خود نہیں آئے، نہ اور کوئی ہمیں لایا ہے، نیز ہماری ہر ضرورت کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، آسمان سے بھی، زمین سے بھی، اور ہمارے اپنے اندر جتنی ضروریات ہیں وہ سب مہیا کی ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ وغیرہ وغیرہ. جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو انسان سے ایک مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا لے، اور انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی برکت سے دنیا میں بھی معزز ہوگا، موت کے بعد قبر جنت کا باغ بنے گی، میدان حشر آسان ہوگا، اور لا متناہی جنت بھی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس میں انسان کے لیے سب کچھ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے، فلاں عمل کرنا چاہیے اور فلاں عمل نہیں کرنا چاہیے، اور غلط عقیدے سے بچنا چاہیے، اور فلاں فلاں گناہ سے بچنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کے ساتھ نازل ہوا ہے. دلیل آگے تفصیل سے آ رہی ہے. اس قرآن مجید میں ساری ضروریات دین وضاحت و تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. نقلی دلائل، نمبر 1، قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. ترجمہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 2. یعنی یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی ہے. اس کا ہر مضمون ایسا زبردست دل کو لگنے والا ہوتا ہے کہ عقل سلیم اس مضمون کو پڑھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بات 100% صحیح ہے۔ ہاں اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے فہم و عقل کا قصور ہے، دل کی آنکھ نابینا ہے۔ جب دل کی آنکھ اندھی ہو تو وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ شکی ہے، اور قرآن مجید شک و شبہ کا محل ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورج کی روشنی میں شک نہیں ہو سکتا، لیکن آنکھوں کا اندھا تو سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا، اس میں سورج کا قصور نہیں، اندھے کی آنکھوں کا قصور ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، قوی قوی دلائل سے، جس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، لیکن شک کرنے والا خود اندھا ہے اور اس کے دل کا کمپیوٹر خراب ہے، وائرس ہے، جس کی وجہ سے عقل و فہم کام نہیں کرتا۔ ہدن للمتقین، یعنی یہی قرآن مجید تقوی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے صحیح راستہ دکھانے والا ہے۔ یعنی کوئی انسان نیک بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کے قہر سے بچنا، صحیح انسان بننا اور غلط راستے سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، جنت حاصل کرنے کا طریقہ، جہنم سے بچنے کی ترتیب، ماں باپ، بیوی، بچے، ہمسایہ، رشتہ داروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ، جائیداد و پیسہ کمانے کا طریقہ، اور پھر صرف کرنے اور لگانے کی ترتیب، بدنی عبادات، مالی عبادات اور عقائد وغیرہ کے بارے میں مکمل رہنمائی تفصیل کے ساتھ قرآنی آیات میں موجود ہے۔ لہذا قرآنی فیصلہ ہے ہدن للمتقین، یعنی متقی بننے کے لیے 100% قرآن پاک ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کے لیے 100% ہدایت کا واسطہ بنا دیں اور اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا دیں، آمین۔ اور اس کے لیے جس نے آمین کہا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے، نمبر دو، قرآنی فیصلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ آیت 23 اور 24۔ ترجمہ، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر سچے ہو، اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ساری دنیا کے کفار کو چیلنج کیا ہے، اس زمانہ سے لے کر قیامت تک، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کسی مخلوق کی نہیں، نہ اس میں کوئی شک ہے، نہ شک کے قابل کوئی بات ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تم اس میں شک کرتے ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنائی ہے معاذ اللہ، تو پھر تم بھی مخلوق ہو، عربی دان ہو، بلکہ عربی تمہاری مادری زبان ہے، فصیح و بلیغ ہو، قرآن پاک جیسی فصاحت و بلاغت و ہدایت و رہنمائی اور علوم و معارف اور حسن معانی اور لطائف و احکام معاش و معاد میں سارے قرآن مجید جیسا نہیں لا سکتے ہو، تو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو چھوٹی سی صورت 3 آیات کی مقدار لے آؤ۔ چیلنج آسان ہو گیا، ایک کافر یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، 100 نہیں کر سکتے، 1,000,00,000,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, مددگاروں کو چیلنج ہے، سب کو بلا لو۔ اس زمانہ سے لے کر قیامت تک سارے کفار و مخالفین کو بلا لیں کہ چھوٹی سی صورت قرآن پاک جیسی بنا کر لے آؤ، مخالفین کے چیلنج کو اور آسان کر دیا، مقابلے میں حوصلہ اور بڑھا دیا کہ ایک طرف صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ یتیم بھی تھے اور امی بھی، یعنی نہ مدرسہ سے پڑھے تھے نہ سکول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور دوسری طرف ساری دنیا کے کفار کو اس زمانہ سے لے کر قیامت تک چیلنج اور مقابلے کا اعلان ہے، اور باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل قرآن مجید 30 پارے 114 سورتیں تھیں، لیکن مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورت پیش کر دیں۔ جب اس زمانہ سے آج تک 1444 سے زائد سال گزر چکے ہیں، آج تک کفار نے ایک چھوٹی سی سورت بھی نہیں پیش کی، باوجود اس کے کہ کفار کی تعداد کتنی زیادہ ہے، آج بھی دین کی ہر قسم کی مخالفت کر رہے ہیں، جانی ہو یا مالی نقصان، عزت کا ہو یا دولت کا نقصان وغیرہ وغیرہ، یہ سارا برداشت کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی سی سورت بنا کر لانے سے عاجز ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں سنا کہ فلاں کافر یا کچھ کفار یا سارے کفار نے مل کر مقابلے میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پیش کی ہو۔ تاریخ گواہ ہے، باوجود اس کے کہ آج کل میڈیا کا دور دورہ ہے اور میڈیا بھی زیادہ تر کفار کے ہاتھ میں ہے، جب ساری دنیا کے کفار و مخالفین چھوٹی سی سورت نہیں لا سکتے، تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے، کسی مخلوق کی بنائی ہوئی نہیں۔ پھر کون اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مخلوق کی کتاب ہوتی تو اس کا مقابلہ ممکن تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج اور بڑھا دیا، قرآنی فیصلہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ترجمہ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، یعنی اے کفار اگر تم ایک چھوٹی سی سورت نہیں لا سکتے، بلکہ پہلے سے تم کو چیلنج ہے کہ تم لا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج بھی کیا اور اس آیت میں عار بھی دلائی ہے، ولن تفعلو یعنی تم ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی اس چیلنج سے کفار کو اور جوش آنا تھا کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے، لیکن آج تک چھوٹی سی سورت بھی بنا کر نہیں لائے، تو اس سے پتا چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مخلوق کے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر مخلوق کی بنائی ہوئی ہوتی تو کفار بھی عربی دان تھے، تو سارے قرآن کو کیوں نہیں بنا سکتے یا چھوٹی سی سورت کیوں نہیں لا سکتے؟ جب نہیں لا سکتے تو آگ سے ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کا دھمکی کی صورت میں اعلان فرما دیا، قرآنی فیصلہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 24، ترجمہ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ ثابت ہوا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نہ آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہے نہ بنا سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں، دنیا کی ساری مخلوق قرآن مجید جیسی کتاب نہیں لا سکتی، بلکہ چھوٹی سی سورت بھی نہیں لا سکتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی طرف سے سارا قرآن مجید لا سکتے ہیں؟ تو یقین اور قطعی طور پر ثابت ہوا کہ یہ ہمارے خالق و مالک اور رازق رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، مخلوق کی کتاب نہیں۔ پھر اے کفار جب تم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو نہیں مانتے ہو اور اس پر ایمان نہیں لاتے ہو، پھر تم اللہ تعالیٰ کے منکر اور باغی کافر بن گئے۔ باغی کافر کی سزا دوزخ کی آگ ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، کیونکہ حکومت کا بھی ایک اصول ہے کہ باغی معاف نہیں کیے جا سکتے۔ ہاں حکومت کا جو مجرم ہو، باغی نہ ہو، اس کو سزا بھی مل سکتی ہے اور معاف بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کافر اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، وہ معاف نہیں ہو سکتا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ہاں اگر کافر نہ ہو لیکن مجرم اور گناہگار ہو، یا تو اس کو سزا ملے گی یا معاف ہوگی اگر یا معاف ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا منکر ہو وہ تو کافر ہی ہوگا، لیکن کفار کو بھی قرآن مجید سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور دوزخ کی آگ سے ڈرنا چاہیے، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کی آگ کتنی تیز ہوگی، تو پتھر کے ساتھ کفار بھی ایندھن بن جائیں گے، تو کیا حشر ہوگا؟ اور یہی آگ کفار کے لیے تیار ہو چکی ہے اور کفار ہی کے لیے منتظر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں اور قرآن مجید پر 100% عقیدہ اور عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس کا علم و عمل اور محبت اور دخول جنت تک رفاقت نصیب فرما دیں، آمین۔ اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں یتیم پیدا ہوئے، نہ مدرسہ میں پڑھا، نہ اسکول میں، نہ والد کی نگرانی تھی، نہ ماں کی، غار حرا میں اپنے معمولات و مراقبات کرتے تھے۔ عمر مبارک کے 40 سال ہوئے تو مشرف بنبوت ہو گئے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا شروع ہو گیا، مکہ مکرمہ کے مشرکین اور قریش اور عام کفار نے مخالفت شروع کر دی، مشرکین چونکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے، لہذا کفار بن گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ مشرکین نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ مخلوق کی طرف سے بنائی ہوئی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آ گیا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ مخلوق کی طرف سے ہے تو تم بھی تو عربی دان ہو، قرآن مجید جیسا بنا کے لے آؤ۔ سارا نہیں لا سکتے ہو، فأتوا بعشر سور مثلہ، تو 10 سورت لے آؤ۔ اتنا نہیں لا سکتے تو چھوٹی سی سورت 3 آیت کی مقدار لے آؤ۔ لیکن سارے کفار مقامی ہوں یا باہر سے آئے ہوئے ہوں، سب چھوٹی سی سورت لانے سے بھی عاجز آ گئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، خالق کی کتاب کا مقابلہ مخلوق نہیں کر سکتی، نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جیسی کتاب لا سکتی ہے۔ ساری کتاب تو درکنار، چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکتے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مالی بھی، جانی بھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر میں 70 کفار مکہ مکرمہ والے سردار تلوار کے نیچے آ کے قتل ہو گئے اور 70 قید ہو گئے۔ سارے قیدی مدینہ منورہ لائے گئے، باوجود اس کے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر 313 افراد کا تھا اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 کا تھا۔ اس کے علاوہ کفار کو اور بہت سے نقصانات اٹھانے پڑے، یہاں تک کہ بیت اللہ و مکہ مکرمہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ آخر کار سارے عرب ممالک میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا اور کفر و شرک، یہودیت و نصرانیت نیست و نابود ہو گئے۔ کفار لوگ اتنی مشکلات کیوں برداشت کرتے تھے؟ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت نہیں لا سکتے تھے؟ ان کے لے آنے سے کفار کے سارے مسائل و مشکلات حل ہو جاتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ نہ چھوٹی سی صورت لا سکتے تھے، نہ آج تک بنا سکے، نہ قیامت تک۔ یہ چیلنج قیامت تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کے کمپیوٹر کو صاف کر دیں اور وائرس سے محفوظ کر دیں، شیطان لعین اور نفس امارہ کی شرارتوں سے حفاظت فرما دیں، آمین۔ اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ نمبر 3، قرآنی فیصلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا۔ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 88۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت و جنات کو چیلنج کیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے میں شک کرتے ہو، بلکہ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب ہے، خالق و مالک و رازق رب کی کتاب نہیں ہے۔ تو اگر سارے انسان و جن مل کر قرآن پاک جیسی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے معاون بن جائیں۔ اس چیلنج میں ساری دنیا کے انسان و جنات اس زمانے سے لے کر قیامت تک آ گئے۔ تو اس زمانے سے لے کر آج تک 1444 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اور دنیا میں مخالفین کی کثرت کے باوجود قرآن مجید جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ چاہے میڈیا پورا زور لگا لے، اس کے باوجود کہ میڈیا کفار کے ہاتھوں میں ہے، پھر بھی نہیں لا سکتے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید ہمارے خالق و مالک و رازق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب جیسی کتاب مخلوق کس طرح بنا سکتی ہے یا لا سکتی ہے؟ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کی کتاب جیسی کتاب لانے سے عاجز اور بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم اور صحیح سمجھ نصیب فرما دے، آمین۔ اور اس کو بھی جس نے آمین کہا۔ نمبر 4، قرآنی فیصلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس، آیت نمبر 57 اور 58۔ ترجمہ: لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 بہت بڑے کمالات و انعامات رکھے ہیں۔ اول، موعظہ یعنی نصیحت، یعنی ہمارے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید نصیحت و سراسر خیر خواہی ہے، انسان کے لیے جو فائدے اور کامیابی کی چیزیں ہیں دنیا عارضی میں بھی اور موت کے بعد قبر، میدان حشر اور لامتناہی جنت میں بھی۔ قرآن مجید نے جو راستہ بنایا ہے، جو لوگ اس راستے پر چلیں گے وہ 100% کامیاب ہوں گے۔ قرآن مجید نے جو راستہ بتایا ہے، جو لوگ اس راستے پر چلیں گے وہ 100% کامیاب ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو لوگ اس کی مخالفت میں چلتے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ناکام در ناکام ہیں۔ وہ لوگ خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم مصائب و بے سکونی اور پریشانی کا شکار ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ قرآن پاک پر عمل کرنا خیر خواہی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے موعظہ یعنی قرآن کریم سے کامل نفع نصیب کرے، آمین۔ اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ نمبر دو، وشفاء لما فی الصدور، ترجمہ، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماریاں، دو روحانی بیماریاں۔ پہلی قسم کی جسمانی بیماریاں ہیں جو آسان ہیں، جیسے بخار، زکام، یرقان، بلڈ پریشر، شوگر، گردے فیل ہونا، کینسر، ہارٹ اٹیک وغیرہ۔ یہ بیماریاں زیادہ سے زیادہ انسان کو موت تک پہنچاتی ہیں، موت سے کون بچ سکتا ہے۔ دوسری قسم دل کی بیماریاں روحانی ہیں، مثلا کفر کا عقیدہ، گناہوں کا شوق، گناہ کرنا، منافقت، حسد، دین سے غفلت، دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت، خواہشات کی پیروی وغیرہ وغیرہ۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں، یعنی دل کی بیماریاں، یہ بہت خطرناک ہیں، ان سے انسان کافر بنتا ہے، دنیا اور خواہشات کی پیروی میں مبتلا دنیا کے اندر پاگل اور آخرت سے بے خبر ہوتا ہے۔ غیبت، بہتان، حسد، تکبر، جھوٹ، گالیاں وغیرہ میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، انہی بیماریوں کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ذلت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور قبر میں بھی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے، میدان حشر میں بھی ناکام ہوتے ہیں، اور لامتناہی جنت سے بھی محروم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ روحانی اور دل کی بیماریاں خطرناک ہوتی ہیں۔ قرآن پاک روح اور دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک کی برکت سے کفر، منافقت اور دل کی مختلف بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ ان بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کے کرنے سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی شفا مل سکتی ہے، بلکہ ڈاکٹر لوگ بسا اوقات خود ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج بھی روحانی طریقے پر یعنی قرآنی آیات اور رہنمائی سے اور ان پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے ہم سب کے دل و دماغ کی اور تمام روحانی بیماریوں سے شفا نصیب کرے، آمین۔ اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ نمبر تین، ہدا، ہدایت ہے۔ انسان کے لیے تین مقاصد میں کامیابی ضروری ہے۔ اول، انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے خالق و مالک و رازق اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ دوم، انسان جب سے دنیا میں آیا ہے اس کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کی ایک خاص ترتیب ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچے، بھائی ہمسایہ، استاد و شاگرد وغیرہ کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے، خرید و فروخت، پیسہ کس طرح کمانا ہے اور کہاں کہاں لگانا ہے وغیرہ، سب کا طریقہ کار معلوم کرنا ضروری ہے۔ سوم، موت کے وقت ایمان کس طرح بچ سکتا ہے، قبر کا جنت کا باغ بننا، میدان حشر کا آسان ہونا، پل صراط پر آسانی سے گزرنا، جنت الفردوس حاصل کرنا، جہنم سے حفاظت ہونا، شیطان لعین اور نفس امارہ سے بچنے کا آسان طریقہ وغیرہ، انسان کے لیے یہ معلومات نہایت ضروری ہیں۔ نوٹ، انسان کے لیے ان تینوں مقاصد میں کامیابی کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ قرآنی ہدایات سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن پاک ہدا ہے، یعنی مذکورہ ساری ضروریات کا طریقہ کار قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ تفصیلاً موجود ہے۔ اگر قرآن پاک پر عمل ہو تو یہی انسان اپنے خالق و مالک و رازق اللہ تعالیٰ سے بھی جڑ جائے گا، اور معاشرے میں بھی کامیاب ہوگا، اور موت کے بعد لامتناہی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو قرآن پاک ہدایت اور 100% رہنمائی کے واسطے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نمبر چار، ورحمت للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت کا سامان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر بھیجا ہے۔ قرآن پاک پر ایمان لانا، عمل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، حفظ کرنا، درس دینا، تلاوت کرنا، انگلی آیت پر رکھ کر آگے چلنا، بوسہ لینا، گھر میں تلاوت کے لیے رکھنا، اس کی خدمت کرنا، اس پر تفسیر لکھنا وغیرہ وغیرہ، ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت و ثواب اور جنت کا واسطہ ہے، نیز جہنم سے حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی رسی ہے وغیرہ۔ نمبر پانچ، قرآنی فیصلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سورہ آل عمران آیت 103، ترجمہ، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یعنی قرآن مجید انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رسی ہے، جب انسان اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، کسی دوسری طرف نہیں جا سکتا۔ جب قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے یہ سارے فوائد ہیں اور انعامات ملتے ہیں تو یہ ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں کافر اس سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی رحمت سے محروم نہ کرے، قبر تک، میدان حشر تک، جنت تک ہمارے ساتھ رکھیں، اور اس سے محبت کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی خدمت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کو 100% نصیب فرما دیں، آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ترجمہ، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ امت کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے قرآن مجید ہی وہ چیز ہے کہ جس پر خوشیاں منانا چاہیے، لوگوں کی ساری جائیداد سے بہت بہتر ہے، جائیداد و مکان ہو یا دکان و بنگلہ ہو یا پلازا و زمین ہو یا فصلیں و تجارت ہو یا زراعت یا صنعت و حرفت ہو یا بادشاہت و وزارت ہو یا ملازمت و حکومت ہو یا قیمتی گاڑیاں ہوں وغیرہ، سب سے قرآن پاک خیر اور بہت بہتر ہے۔ قرآن پاک کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، قرآن پاک واعظ و نصیحت اور دل کی بیماریوں کی شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ تک اور دنیا و آخرت کی نعمتوں تک ہدایت اور رہنما ہے، مومنین کے لیے خصوصی رحمت ہے، پھر یہی قرآن پاک خوشیاں منانے کے لائق ہے۔ قرآن پاک کے مقابلے میں کون سی جائیداد ایسی ہے جس پر خوشیاں منانی چاہیے یا منانے کے قابل ہے؟ ہر مسلمان کو قرآن پاک کی نعمت پر خوش ہونا چاہیے، دل اور دماغ کو اس کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح قدردانی اور محبت و تعلق اور خدمت و حفاظت نصیب فرما دیں، اور اس کی ہر قسم کی برکات سے ہمیں 100% نواز دیں، اور اس کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیں، آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی حق اور محفوظ کتاب ہے، دوسری قوی دلیل۔ نمبر 6، قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورہ حجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر قرآن مجید ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی حق و محفوظ کتاب ہے، بندہ اور مخلوق کی طرف سے نہیں۔ اس پر دو زبردست دلیلیں پیش کی ہیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ قرآن پاک جیسی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا، سارا قرآن پاک تو درکنار چھوٹی سی صورت بھی نہیں بنا سکتے، ایک انسان تو درکنار ساری دنیا کے انس و جن بھی مل کر نہیں بنا سکتے، اس زمانے کے لوگ تو درکنار اس زمانے سے لے کر قیامت تک چیلنج ہے کہ قرآن پاک جیسی کوئی چھوٹی کتاب یا چھوٹی صورت بھی نہیں لا سکتے اور نہ بنا سکتے ہیں، آج تک کوئی نہیں لا سکا اور نہ بنا سکا، نہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے، باوجود اس کے کہ قرآن پاک کے مخالفین کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ دین کی مخالفت اور دشمنی میں لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی سورت 3 آیات کی مقدار بھی نہیں لا سکتے۔ یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآنی فیصلہ نمبر 4 میں سطور بالا میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ دلیل نمبر 2، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے لیے دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ میں نے ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن پاک، اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے کہ یہ میری کتاب ہے، اس کی حفاظت میں خود کرتا ہوں۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک 1444 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ کوئی شخص قرآن پاک میں کوئی تبدیلی یا کمی بیشی، آیت میں غلطی تو درکنار، حروف و کلمات بلکہ زیر و زبر و پیش میں بھی نہیں کر سکا، بلکہ نقاط میں بھی تبدیلی نہیں کر سکے، نہ لفظی نہ معنوی تغیر لا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مخالفین کا بڑا زور و شور رہا ہے، مکہ مکرمہ میں قریش اور دیگر کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کرتے تھے، اونچی آواز سے کوئی مسلمان کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، نماز کھلم کھلا ادا نہیں کر سکتے تھے، 13 سال مخالفین بھرپور مخالفت میں لگے رہے، پھر راتوں رات مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف مہاجر ہوئے، پھر وہاں بھی نہیں چھوڑتے تھے، پھر بدر کے غزوہ میں کفار مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جنگ کی نیت سے نکلے اور بدر کی مقام پر لڑائی ہوئی. اس جنگ میں 70 کفار تلوار کی زد میں آئے اور قتل ہوئے، 70 کو قید کر کے مدینہ منورہ لایا گیا. اسی طرح مدینہ منورہ میں اہل کتاب یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو کتنا ستاتے تھے. آخر کار بنو قریظہ سے لڑائی ہوئی اور ان کو قتل کر دیا گیا اور بنو نظیر کو مدینہ بدر کر دیا گیا. یوں مدینہ منورہ دونوں سے پاک ہو گیا. ابتدا سے لے کر آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مخالفت میں سرگرم رہے اور اپنے آپ کا جانی نقصان، مالی نقصان، عزت و سلطنت کا نقصان برداشت کرتے رہے، لیکن دو کام نہیں کر سکے. اگر ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر گزرتے تو کفار اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے. نمبر ایک، قرآن پاک جیسی ایک چھوٹی سورت لے آتے، جیسا پہلے تفصیلی بحث گزر چکی. نمبر دو، قرآن پاک کو تبدیل کر لیتے، زیادہ نہ ہو تو زبر، زیر یا پیش یا نقطے میں تبدیلی لے آتے، تو پھر اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے اور دین اسلام کو بھی شکست ہو جاتی. اے کفار، اے مخالفین، یہ بات مان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. مخلوق کی کتاب جیسی کتاب مخلوق بھی بنا سکتی ہے، بلکہ اس سے بہتر بھی بنا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مقابلہ کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر ہے. تورات انجیل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تورات میں اور اس کے احکامات میں تبدیلی اور رد و بدل کرتے تھے، تو آج کا کیا پوچھنا ہے. نمبر ایک، چیلنج. آج ساری دنیا میں وہی قرآن پاک موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں موجود تھا. اسی طرح ہمارے پاکستان، بلوچستان، نورالائی، مدرسہ سراجیہ سعدیہ، نزد کمشنری میں جو قرآن پاک موجود ہے، وہی قرآن پاک سعودیہ، شام، عراق، ترکی، افریقہ، ایران، افغانستان، انڈیا، چین، جاپان، روس، امریکہ وغیرہ میں موجود ہے. ایک صورت، ایک ایک لفظ و کلمہ میں، بلکہ زبر زیر پیش میں، بلکہ نقطے میں بھی فرق نہیں آیا ہے. سارے مسلمانوں کی طرف سے سارے مخالفین اور کفار کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. دوسرا چیلنج، سارے مسلمانوں کی طرف سے یہود و نصارہ کو چیلنج ہے کہ ساری دنیا میں تورات و انجیل کے جتنے نسخے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کہ ان میں کوئی اختلاف کی بات نہ ہو، جیسے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں. ہم مسلمان اپنے دعوے میں صادق بھی ہیں اور چیلنج بھی دے سکتے ہیں. یہود و نصارہ نہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نہ اپنے دعوے میں صادق ہیں، اور چیلنج تو بہت دور کی بات ہے. نوٹ، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی حق اور محفوظ کتاب ہے دو دلائل کی روشنی میں. دلیل نمبر ایک، ساری دنیا کے کفار و مخالفین قرآن پاک جیسی چھوٹی سی صورت نہیں لا سکتے. ہاں، مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب لا سکتے ہیں، بلکہ اس سے بہتر بھی لا سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، اس کی کتاب جیسی کتاب مخلوق کیسے لا سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں لا سکتی، اور نہ آج تک لائی ہے، نہ دکھا سکتے ہیں، نہ ہی سنا سکتے ہیں، نہ کیا ہے اور نہ ہی مستقبل میں کر سکیں گے. دلیل نمبر دو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ساری دنیا کے کفار و مخالفین نہ اس میں تغیر و تبدل کر سکتے ہیں، اور بڑی تبدیلی تو درکنار، زبر زیر پیش یا نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے. نہ آج تک کیا ہے اور نہ مستقبل میں کر سکیں گے. نہ دکھا سکتے ہیں، نہ سنوا سکتے ہیں، اور نہ ہی مستقبل میں سنوا سکیں گے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی حق اور محفوظ کتاب ہے. اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت قیامت تک کی دلیل واضح طور پر نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے سے لے کر قیامت تک کے نبی ہیں. نبوت کے لیے معجزے کی ضرورت ہے، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے لیے لاٹھی، سانپ و اژدہا بن جاتی اور ید بیضا یعنی چمکدار ہاتھ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا اور لا علاج مریض کو بإذن اللہ شفا دینا وغیرہ. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک ہوگا. معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ مخلوق کی قدرت و بس سے باہر ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق و مالک و رازق ہیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہو، اور مخلوق اس کے لانے سے عاجز ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے، اس کے لیے دو معجزے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھے اور مخلوق اس سے عاجز تھی. نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے اور آپ کا معجزہ بھی قیامت تک ہے، جو کہ قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. قرآن پاک جیسی چھوٹی سورت 3 آیت کی مقدار مخلوق نہیں لا سکتی, اس کے لانے سے عاجز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے 30 پارے قرآن پاک کے نازل فرمائے ہیں. یہ ایک واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہیں, تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہوگا. نمبر 2, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہیں, آپ کا معجزہ قرآن مجید بھی قیامت تک کے لیے ہے. کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا, اس میں تغیر و تبدل نہیں لا سکتا. ساری دنیا کفار و مخالفین مل کر ایک کلمہ, ایک لفظ, بلکہ ایک زبر زیر پیش نقطہ میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں قیامت تک. اس کے علاوہ مخلوق کی کتابوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں, بلکہ تورات و انجیل اور زبور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود اور نصارہ کے علماء نے تغیر و تبدل اور تحریف کا ارتکاب کر دیا تھا اور لوگوں کو غلط احکامات تحریف شدہ بتاتے تھے. آج یہود و نصارہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں. ساری دنیا میں تورات و انجیل کے جتنے نسخے ہیں ایک جیسے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. لہذا قیامت تک یہ معجزہ اسی طرح چلتا رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک چلتی رہے گی. معجزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما دیں اور بے دین و بد اعتقاد اور منافقین و مفسدین اور کفار کے ایجنٹوں کے اثرات سے حفاظت فرما دیں. نیز نفسانی خواہشات اور شیطانی وساوس و تفکرات سے حفاظت فرما دیں. آمین. اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا.